آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس مکہ آ کر پھر دعوت و تبلیغ کا کام شروع کرتے ہیں۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم راستوں پر جایا کرتے، واعظ و نصیحت سناتے، کسی کو اکیلے میں، کسی کو تنہائی میں۔ ایسا ہی ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہر کو آ رہے تھے، رات ہو چکی تھی۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرف کچھ آدمیوں کی بات چیت کی آواز سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے تو معلوم ہوا کہ مدینے کے کچھ آدمی اترے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسلام سمجھایا اور وہ لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ حج کا مہینہ تھا اور حج کے دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے لیے نکلا کرتے تھے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 سال ہوئی نبی بننے کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رجب کی 27 تاریخ کو، اس وقت آپ کی عمر مبارک 51 سال 5 مہینے کی تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج کرایا۔ معراج آپ جانتے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مکے سے بیت المقدس لے گیا اور وہاں سے پھر آسمان دنیا پر۔ آسمان دنیا پر جانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ دیدار کرایا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر وحی کی، جس کا ذکر 15ویں پارے سورۃ الاسراء اور سورۃ النجم میں ہے۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ اس رات میں ہوئی، وہ آپ کے اوپر نماز فرض کی گئی۔ بخاری شریف کی روایت کے مطابق تو پہلے 50 وقت کی نماز تھی، لیکن کم کرتے کرتے آخر میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی۔ اس سے پہلے 2 نمازیں فجر اور عصر کی پڑھی جاتی تھی، لیکن جب نماز فرض ہو گئی تو 5 وقت کی نمازیں آپ کے اوپر آ گئیں۔ گویا معراج کا سب سے بڑا تحفہ نماز ہے۔ دوسرا ایک اور تحفہ معراج کا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ تیسرا تحفہ، جس آدمی کا خاتمہ توحید کے اوپر ہوگا اس کو بھی جنت ملے گی۔ تو یہ چند تحائف ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج میں آپ کو دیا گیا۔ آپ جب واپس آئے مکے کو تو سب نے آپ کا انکار کیا، یہاں تک کہ ابو جہل جب یہ سنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی رات میں آسمان پر گئے، بیت المقدس گئے اور سب کچھ دیکھ کر واپس بھی آ گئے، تو اسے بڑی ہنسی آئی اور خوش خوش حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور کہا کہ اے عمر، اے ابو بکر، ایک آدمی ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایک ہی رات میں بیت المقدس گیا اور وہاں سے آسمان پر گیا اور پھر واپس آ گیا، کیا تم اس کو یقین مانو گے؟ حضرت ابو بکر نے کہا کہ نہیں۔ ابو جہل خوش ہو گیا اور سوچا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے نبی کو اور اس کے دوست حضرت ابو بکر صدیق کو الگ کرنا۔ جب وہ مسکرانے لگا تو حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ اے ابو جہل، تم کس کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ کہا، وہ آپ ہی کے نبی کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ کہا، اچھی بات، تو سنو، اگر ساری دنیا کہتی ہے تو میں انکار کروں گا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو میں کہوں گا کہ وہ سچے ہیں۔ ابو جہل کا سننا تھا کہ اس کا چہرہ پھوک ہو گیا اور کہا کہ یہ کیسے؟ کہا، وہ اللہ کے نبی ہیں، اگر وہ کہتے ہیں تو میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، پورا واقعہ سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب دیا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جس وقت میری پوری قوم میرا انکار کر رہی تھی، ابو بکر میرا تصدیق کر رہا تھا، تو آپ کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ خیر، اس کے بعد اور بھی بہت سی روایتیں آتی ہیں کہ کافروں نے آپ کا امتحان لیا کہ آپ نے بیت المقدس دیکھا تو اس میں کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آپ کے سامنے کر دیا اور آپ ایک ایک ان کے سوالوں کا جواب بیت المقدس کو دیکھتے تھے اور جواب دیتے تھے، یہاں تک کہ مکے کا ایک قافلہ راستے میں تھا تو اس قافلے کی جگہ بھی آپ نے بتلائی اور یہ بھی کہا کہ فلاں دن مکے میں پہنچے گا۔ پھر بھی جن کو ایمان نصیب ہونا تھا وہ ایمان لائے اور جن کو نہ ہونا تھا وہ نہیں لائے. ہجری اسی نبوت کے سال میں یعنی آپ کے نبی بننے کے 12ویں سال حج کا مہینہ آیا, سے بہت سے لوگ آئے, ساتھ ہی ساتھ وہ 6 آدمی جو گزشتہ سال مسلمان ہو کر گئے تھے ان کے ساتھ 18 آدمی مدینے سے مکہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر کو مدینہ بھیج دیا کہ لوگوں کو اسلام سکھائیں. اس پاک سرزمین میں اسلام کو بہت ترقی ہوئی. حضرت مصعب کی آواز سے پورے قبیلے خاص کر بنو نجار, بنو اشہل اور دوسرے قبیلوں کے بہت سے لوگ 1 سال کے اندر مسلمان ہو گئے. پھر جو ہے تیسرا حج کا مہینہ 13ویں سال جب ہوا تو اس میں 2 عورتیں اور 73 مرد مدینہ سے آئے, حج کے لیے آئے, اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت بھی کی یعنی اسلام قبول کیا اور عرض کیا کہ آپ مدینہ چلیں. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرما کر کہ میں مدینہ رہا کریں گے, انہوں نے اقرار کیا کہ اسلام پر پک کے رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور نصرت کیا کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے تیار ہو گئے اور وعدہ کیا کہ ہاں میں مدینہ چلوں گا, اور ایگریمنٹ بھی ہوئے کہ تم لوگ میری حفاظت کیسے کرو گے, تم کس طریقے سے لے جا رہے ہو. اس میں مختلف صحابہ تھے اور ان صحابہ کرام نے مدینے کے جو ایمان لا لیے تھے انہوں نے اپنی قوم کو بہت ہمت بھی دلائی دی, یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا کہ ہاں ضرور ایسا ہوگا. بعض لوگوں نے یہاں ایک روایت نقل کی ہے کہ یہ سارا واقعہ جو ہوا عقبہ کے پاس, جو جس کو آج وہ جو بڑا شیطان کہتے ہیں اسی علاقے کے پاس. عقبہ اصل گھاٹی کو کہتے ہیں, اس زمانے میں یہ سب پہاڑی علاقے تھے اور ایک گھاٹی تھی جہاں پر یہ ساری باتیں ہوئی تھی. ساری باتیں جب ختم ہوئی تو شیطان سن رہا تھا اور اس لوگوں کو آواز لگایا کہ دیکھو یہاں بہت بڑا معاہدہ ہو رہا ہے, اور مکے والے سن لو کہ تمہارے نبی اب تمہارے مکے سے نکل کر مدینے پر چھا گئی ہے اور تمہارے نبی اب مدینہ جانے والے ہیں. یہ آواز آئی جب تک کہ سارے صحابہ ادھر ادھر ہو گئے تھے. مکے کے کافروں نے آپ کو تلاش کیا لیکن یہ ساری باتیں نہیں مل سکی. آخر میں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ تم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ چلے جاؤ. سارے صحابہ ایک ایک کر کے مدینہ جانے لگے, یہاں تک کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے اجازت لینے آئے. آپ نے کہا کہ ابو بکر انتظار کرو, میرا رب بھی مجھے حکم دے دے. تو اب صرف گنے چنے لوگ تھے, ورنہ اکثر کر کے مدینہ جا چکے تھے. جب دشمنان اسلام معلوم ہوا کہ اسلام مکہ سے باہر پھیل رہا ہے اور کوئی ٹھیک نہیں کہ یہ نبی بھی ایک نہ ایک دن یہاں سے نکل جائیں گے, تو شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی کہ تم ان کو قتل کر دو. آخر دار الندوہ جو ان کی میٹنگ ہال تھی, سارے کفار قریش جمع ہوئے اور ایک ایک نے ایک ایک تدبیر, لیکن اسی تدبیر میں اور اسی میٹنگ میں ایک شیطان بھی انسان کی شکل میں داخل تھا. کچھ لوگوں نے کہا کہ ان کو قید کر دو. شیطان فوراً کھڑا ہوا اور کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو, اگر تم ان کو قید کرو گے تو مدینے کے لوگ آئیں گے کے ساتھ ہی ان کو چھوڑا لے جائیں گے. تو دوسرے نے کہا ان کو جلا وطن کر دو یعنی شہر سے نکال دو. شیطان نے پھر کہا کہ تم ایسی غلطی بھی مت کرو, کیونکہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اگر تم ان کو نکال دو گے تو ان کی زندگی میں اتنی تاثیر ہے, اتنا اثر ہے کہ یہ جہاں بھی جائیں گے لوگ ان کے دوست ہو جائیں گے. آخر میں لوگوں نے تنگ آ کر شیطان یعنی اس انسان سے, لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ یہ شیطان ہے کیونکہ انسان کے لباس میں آیا تھا, پوچھا کہ آپ ہی بتائیے کیا کیا جائے. تو اس نے کہا کہ تم ان کو قتل کر دو. اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اس کا ذکر کیا, وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب یہ لوگ میٹنگیں کر رہے تھے, مکر کر رہے تھے, کہ آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو قید کر دیں، آپ کو جلا وطن کر دیں۔ یاد رکھیے، یہ لوگ زمین پر ایسے پروگرام بنا رہے تھے، اللہ آسمان پر آپ کے لیے تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ کی تدبیر سے بڑھ کر کسی کی تدبیر نہیں ہوتی۔ جو ہی ان کی میٹنگ ختم ہوئی، اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم کرا دیا کہ آج کی رات آپ کے ساتھ ایسا ہونے والا ہے، لیکن آج ہی کی رات آپ کو بھی ہجرت کے لیے نکلنا ہے اور گھر چھوڑ دینا ہے۔ دوپہر کی سخت دھوپ کے وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے۔ ایسا وقت تھا کہ اللہ کے رسول ایسے وقت پہ باہر نہیں نکلتے تھے۔ حضرت ابو بکر پریشان ہوئے، آپ نے پوچھا خیریت تو ہے؟ کہا کوئی بات نہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارے گھر میں کون کون ہے، اگر کوئی دوسرے ہیں تو ان کو الگ کرو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ اطمینان رکھیے، ہمارے گھر کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو بکر، اللہ نے مجھے آج رات ہجرت کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ حضرت ابو بکر جو اسی انتظار میں بیٹھے تھے، انہوں نے بہترین دو سواری کا انتظام کیا اور غلام کا بھی انتظام کیا، لیکن یہاں پروگرام تو کچھ اور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سب کچھ بتلا دیا تھا کہ میں رات کے حصے میں آؤں گا اور ہم فلاں فلاں جگہ جا کر رکیں گے اور اس کے بعد سفر کریں گے۔ جو ہی رات ہوئی، قریش خاندان کے جتنے وہ لوگ جو ایمان نہیں لائے تھے، ننگی ننگی تلواریں ہاتھ میں لے کر آ کر آپ کے مبارک گھروں کو گھیر لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورا واقعہ بیان کر کے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافروں کے بہت سے مال رکھے رہتے ہیں جو امانت کے طور پر آپ کے پاس ہوتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سب بتا دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ کل سویرے جب مجھے یہ نہیں پائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اوپر خیانت کا الزام لگائیں، تم ان کے مال کو تقسیم کر دینا اور تم بھی اس کے بعد نکل کر مدینہ آ جانا۔ صبح ہوئی، دشمن گھر کو گھیرے ہوئے ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، دشمن آ گئے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دشمن تو ابھی آئے ہیں اور بچانے والا پہلے سے موجود ہے، لہذا آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پہ سلا دیتے ہیں اور آپ آہستہ سے دروازے پہ آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کہتا ہے کہ اے نبی، اپنے ہاتھ میں تھوڑی سی مٹی اٹھاؤ اور اللہ کے حکم سے پھینکو، یہ سارے کے سروں پہ جا کے یہ مٹی گرتی ہے اور سب کی نگاہیں بند ہو جاتی ہیں، اور آپ قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، آپ پڑھتے ہوئے نکل جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کے گھر پہنچتے ہیں، وہاں سے دونوں نکل کر غار ثور کا راستہ لیتے ہیں، اور آپ غار ثور میں جا کر 3 دن اور 3 رات وہیں پر چھپے رہتے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، یہ لوگ اپنی اپنی جگہوں پہ کھڑے ہیں، پھر وہی شیطان انسان کی شکل میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کس کے انتظار میں ہو؟ جس کے انتظار میں ہو تو نکل گیا۔ کہا تمہیں کیسے معلوم؟ کہا دیکھو، جاتے جاتے تمہارے سروں پر مٹی ڈال کر گیا ہے، یہ لوگ اپنے سر کو جھاڑتے ہیں تو ان کے سروں سے مٹی گرتی ہے۔ آخر غصے میں گھر میں داخل ہوتے ہیں تو حضرت علی بستر مبارک پر رہتے ہیں، حضرت علی سے پوچھتے ہیں، حضرت علی لا علمی کا جواب دیتے ہیں۔ آخر میں لوگوں کو معلوم ہو جاتا ہے کہ نبی نکل گئے، تو یہ لوگ آپ کی قتل کے لیے بڑے بڑے انعام مقرر کرتے ہیں کہ جو بھی ان کو پکڑ کر لائے یا ان کو قتل کر کے لائے تو ان کو 100 اونٹ ملیں گے۔ بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اتنی حکمت اور دانائی دی تھی کہ آپ جانتے ہیں کہ مدینہ مکہ سے کس روٹ پر ہے، لیکن آپ کون سا ڈائریکشن اختیار کرتے ہیں، ایسا ڈائریکشن کہ کافروں کے وہم گمان میں بھی نہ ہو، کیونکہ ان سب کو معلوم تھا کہ نبی جائیں گے تو کہاں، سوائے مدینہ کے کہیں اور نہیں جائیں گے۔ لہذا آپ اس کا اپوزٹ ڈائریکشن اختیار کرتے ہیں اور جا کر غار ثور میں 3 دن تک رہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کے بیٹے روزانہ رات میں آپ کے پاس آتے ہیں کھانے پینے کی چیزیں لے کر، اور دن بھر جو باتیں مکے میں ہوتی ہیں وہ خبر بھی لا کر پہنچاتے ہیں۔ تین دن کے بعد جب لوگوں کا زیادہ دوڑ دھوپ ختم ہو جاتا ہے، حالانکہ اس کے درمیان چند لوگ نکل کر غار ثور کے پاس آ جاتے ہیں، غار ثور کے منہ پہ آ جاتے ہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ڈر جاتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، اگر دشمن اپنے پاؤں کی جگہ دیکھ لیں تو وہ ہم کو دیکھ لیں گے۔ قرآن کریم نے اس کا نقشہ کھینچا اور کہا، اس وقت کو یاد کرو جب دونوں غار میں یہ کہہ رہے تھے کہ لا تخف ان اللہ معنا، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ تم نہ ڈرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ کے رسول حضرت ابو بکر سے کہتے کہ ابو بکر، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ دشمنوں کی نگاہ اس وقت کھینچ لی جاتی ہے، پکڑ لی جاتی ہے، اور دشمن غار کے منہ پر پہنچنے کے باوجود واپس آ جاتے ہیں۔ خیر، تین دن کے بعد دو اونٹ، ایک پر حضرت ابو بکر صدیق اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے پر آپ کا ایک غلام عامر بن فہیرہ، اور ایک دوسرا آدمی جو راستہ دکھانے میں بڑا ماہر تھا، مکے سے مدینہ جانے کا راستے کا ماہر، وہ چاروں آدمی کا قافلہ نکلتا ہے۔ یہ شخص آپ کو ایسے راستے سے لے کے جاتا ہے جو راستہ عام راستوں سے بالکل الگ ہوتا ہے، تاکہ کسی کی پہنچ وہاں نہ ہو۔ پھر بھی یہ انعام کے لالچی اور یہ انعام کا لالچ بہت دور دور تک کے علاقوں میں پھیلا دیا گیا تھا۔ دو شخص آپ کا پیچھا کرتے ہیں، ایک مالک بن سراخہ، لیکن یہ آپ سے قریب نہیں ہو پاتا ہے۔ جو ہی آپ سے قریب ہوتا ہے، اس کے گھوڑے کے پیر زمین میں دھس جاتے ہیں، پھر قریب ہوتا ہے، پھر دھس جاتے ہیں، پھر قریب ہوتا ہے، پھر دھس جاتے ہیں۔ تب اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ آخر میں آواز دیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکتے ہیں، تو یہ شخص کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے کہ آپ ایک نہ ایک دن غالب ہوں گے، لیکن مجھے امان لکھ کر دے دیجئے، مجھے اگریمنٹ دیجئے کہ جس دن آپ غالب ہوں گے، کامیاب ہوں گے، میرے قبیلے اور بستی والوں کو کچھ نہیں ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لکھ کر دے دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو ایک اور قبیلہ کا آدمی جس کا نام بریدہ اسلمی تھا، وہ اپنے 70 سواروں کے ساتھ آپ کے پاس آتا ہے، لیکن جو ہی آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتا ہے اور آپ کی زبان سے کلام پاک کو سنتا ہے، فوراً مسلمان ہو جاتے ہیں اور واپس اپنی بستی کے پورے لوگوں کو مسلمان بنا دیتے ہیں۔ بہرکیف ہجرت کا واقعہ بڑا لمبا ہے، کئی دن لگتے ہیں، لیکن مختصراً یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوچ کرتے ہوئے مدینہ کی سرزمین پر پہنچتے ہیں۔ ادھر مدینہ والوں کو پہلے سے اطلاع تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل چکے ہیں، لہذا مدینہ کے لوگ روزانہ باہر آتے اور انتظار کرتے تھے کہ آج شاید نبی آ جائیں، آج شاید نبی آ جائیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو پہنچتے ہیں۔ ربیع الاول کی 12 تاریخ ہوتی ہے اور پیر کا دن ہوتا ہے جو ہجرت کی پہلی تاریخ کہلائے گی، اس لیے کہ ہجرت کہتے ہی ہیں ہجرت کے بعد۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت میں مدینہ کی سرزمین کے پاس پہنچتے ہیں۔ مدینہ پہنچنے سے پہلے آپ قبا ٹھہرتے ہیں، جو مدینہ سے لگا ہوا علاقہ ہے، وہیں آپ ایک مسجد بناتے ہیں جس کا نام مسجد قبا ہے، اور یہ دنیا اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی مسجد ہے جس کا قرآن کریم نے ذکر بھی کیا ہے سورہ توبہ کے اندر، اور کہا کہ وہ پہلی مسجد ہے جو تقویٰ پر قائم ہوئی ہے، آپ کے لیے اس مسجد میں ٹھہرنا باعث ثواب ہے۔ اور آج بھی حدیث موجود ہے کہ جو لوگ اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد قبا جائیں اور 2 رکعت نفل نماز ادا کریں تو انہیں ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ خاص کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کو روز تشریف لے جاتے تھے، لیکن عام امت کے لوگ کبھی بھی تشریف لے جائیں تو ان کو یہ ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر ایک مسجد بنائے، پھر اس کے بعد وہاں چند دن رہنے کے بعد آپ جو ہے مدینہ تشریف لے گئے۔ مدینہ میں بچیاں، بڑے، بوڑھے سب آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، خاص کر انصار کی چھوٹی چھوٹی بچیاں، وہ جو ہے وہ نظم پڑھتی ہوئی آپ کا استقبال کرتی ہیں. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ایها المبعوث فینا. یہ جو نظم پڑھتی ہے اور آپ کی محبت کے ساتھ آپ کا استقبال کرتی ہیں. ہر صحابی چاہتے ہیں کہ نبی ہمارے گھر تشریف لائیں ہمارے گھر تشریف لائیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو, یہ جہاں بیٹھے گی وہی میری جگہ ہوگی. آخر میں اونٹنی جا کر وہاں بیٹھتی ہے جہاں آج مسجد نبوی ہے. یہ دو بھائیوں کی جگہ ہوتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے خریدتے ہیں اور خریدنے کے بعد وہیں پر مسجد بناتے ہیں. اس جگہ سے قریب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوتا ہے. وہ آپ کو دعوت دیتے ہیں. ان کے گھر کے دو حصے ہوتے ہیں, ایک حصے میں اللہ کے رسول اور ایک حصے میں یہ خود جو ہے اترتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کرتے ہیں. یہ مسجد نبوی کیسی, جس کی دیواریں کچی اینٹوں کی بنتی ہے اور چھت پر کھجور کے پتے ڈالے جاتے ہیں. مسجد دیکھیے آپ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبا میں اترتے ہیں تو سب سے پہلے مسجد بناتے ہیں. مسجد مدینہ مبارک پہنچتے ہیں تو سب سے پہلے مسجد بناتے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اسلام میں مسجد کی کتنی اہمیت ہے. پھر اس کے بعد سارے حضرات جو مکے سے ہجرت کر کے آئے تھے ان کو اور مدینہ کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مدینہ کے صحابی جن کو انصار کہا جاتا ہے, آج سے میں تم سبوں کو ایک ایک انصاری اور ایک ایک مہاجر کو بھائی بھائی بناتا ہوں, جس کو عربی میں مواخات کہا جاتا ہے. یہ ایسی بھائی چارہ قائم کیا گیا کہ دنیا میں آج تک ایسی کوئی مثال نہیں پیش ہوئی اور آئندہ بھی ایسی کوئی مثال نہیں ملے گی. وہ انصار صحابہ اپنے بھائی کو اپنے بھائی کی طرح ہر چیز میں شریک کیا, یہاں تک کہ جائیداد میں بھی لوگوں نے آدھا آدھا تقسیم کر کے اپنے بھائیوں کو دے دیا. دو ہجری میں سب سے بڑی چیز جو یہ ہوئی, نماز جماعت کے ساتھ شروع ہوئی اور اس کے لیے اذان دینے کا حکم ہوا. پھر اللہ کے حکم سے کعبہ کی طرف سے منہ پھیر کر بیت المقدس کی طرف سے منہ پھیر کر کعبہ کی طرف آپ کو منہ کرنے کے لیے کہا گیا. پھر راہ ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے اور اسی دو ہجری میں ایک ایسی جنگ ہوئی رمضان کے مہینے میں جو باطل اور حق کو فرق کر دیا, وہ ہے جنگ بدر جو 17 رمضان کو ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قرآن کریم میں بھی ذکر کیا اور کہا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. تو بہر کیف اللہ تبار و تعالیٰ نے اس جنگ بدر کے ذریعے مسلمانوں کو ایسی کامیابی دی اور کافروں کو ایسی شکست دی کہ پھر کافروں کے اندر ہمت اور غصہ جو مسلمانوں سے تھا وہ کم ہو گیا. اس بدر کے میدان میں جو جنگ ہوئی یہ تاریخ کی بڑی عجیب و غریب جنگ تھی, جس میں مسلمان صرف 313 اور کفار 1000 سے زیادہ تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کے مطابق مسلمانوں کو کامیابی نصیب ہوئی. مسلمان جیت گئے اور بالکل کامیابی کے ساتھ مدینہ واپس پہنچے. یہ سارے واقعات آپ تفصیل سے قرآن میں اور دوسری چیزوں میں بھی غور کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد تیسری ہجری میں زکوٰۃ فرض ہوئی, جس کا مطلب یہ ہے کہ جو مالدار مسلمان ہیں وہ اپنے سال کی کمائی میں سے 40واں حصہ یعنی 2.5% غریبوں کے لیے نکالے اور خیرات دے دیا کرے. اسی دوسری ہجری میں زکوٰۃ الفطر بھی جو ہے فرض ہوئی اور اس کو بھی تقسیم کرنے کا حکم ہوا. پھر اس کے بعد اسی دوسری تیسری ہجری میں جنگ احد ہوا. جنگ بدر میں جو 70 کفار مارے گئے جن کے بڑے بڑے سردار تھے, ان کے رشتہ داروں نے بدلہ لینے کے لیے تیسری ہجری میں پھر مدینے پر حملہ کرنے کی کوشش کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے صحابہ کو جمع فرمایا اور مشورہ کیا کہ ہم مدینے میں لڑ کر رہیں لڑیں یا باہر نکلیں. اکثر نے مشورہ دیا کہ ہم باہر جائیں گے. بات طے ہو گئی. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں, مدینے میں رہ کر لڑیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ مدینہ سے باہر لڑنے رہ کر لڑنے کا کیا. بعد میں وہ لوگ آپ کے فیصلے کو دیکھ کر, جو لوگ شہر میں رہنے کا حکم دیے تھے وہ منافقین قسم کے تھے, 250 لوگ راستے سے واپس آ گئے. تو صرف 750 مسلمان جنگ احد کے میدان میں جمع ہوئے, جبکہ کافروں کی تعداد 3000 سے زیادہ تھی. پھر اس کے بعد جنگ شروع ہوئی. اللہ کے حکم کے مطابق اور اس کے وعدے کے مطابق پہلے مسلمانوں کو کامیاب ہوئی, لیکن بعض صحابہ کرام سے ایسے ہی بھول ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک ایسے راستے پر بٹھایا تھا جہاں سے دشمن کے آنے کا ڈر تھا. جب مسلمانوں کو کامیابی مل گئی تو وہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ کامیابی مل گئی تو وہاں سے اکثر صحابہ اتر کر آ گئے. خالد بن ولید جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اور کافروں کی طرف سے گھوڑے کی فوج کے کمانڈر تھے, فوراً دیکھا کہ وہ راستہ خالی ہے اور مسلمان اپنے ہتھیار رکھ چکے ہیں. اچانک پیچھے سے حملہ کیا. کامیابی کے بعد ناکامی ملی اور اس میں 70 صحابہ بھی شہید ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے, سر میں مار بھی لگا, اور بھی دیگر بہت صحابہ جو ہے شہید ہوئے. خیر, اللہ تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کو یہ بتلایا کہ تم اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ تم کو یہ تکلیف نہیں دیتا. یہ جنگ 3 ہجری شوال کے مہینے میں ہوئی تھی. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس جنگ میں گرچہ کہ مسلمانوں کو تھوڑی بہت تکلیف ہوئی, لیکن پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے بعد مسلمانوں کے اندر ہمت اور صبر اور ساری چیزوں کو پھر جمع کر دیا. 4 ہجری میں مسلمانوں پر شراب کا پینا حرام ہوا. 5 ہجری میں عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم ہوا, اور ساتھ ہی ساتھ اطراف و اکناف میں دین و تبلیغ کا کام بھی سلسلہ بھی چلتا رہا. لیکن 5 ہجری میں بہت اہم تاریخ ہے, اس لیے کہ اس سال مدینے کے اطراف جو یہودی بستے تھے ان لوگوں نے مکے والوں سے شرارت کر کے, مکے والوں سے رائے مشورہ کر کے, اور ادھر مکے والے بھی چاہتے تھے کہ کوئی اتنی بڑی فوج جمع کی جائے کہ جس سے مدینے کو تحس نحس کر دیا جائے. لہذا یہ سارے لوگ مل کر 10,000 کفار کا لشکر تیار کر کے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ مدینے پر حملہ کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں, کیونکہ اس وقت مدینے میں مشکل سے بچے, عورتیں, بوڑھے سب ملا کر صرف 3,000 مسلمان تھے, اور کہاں 10,000 اور پورے لاؤ لشکر کے ساتھ, پورے جو ہے ہتھیار کے ساتھ. صحابہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. انہوں نے مشورہ دیا کہ اللہ کے رسول, جب ہمیں اپنے دشمن کا خوف ہوتا ہے تو ہم اپنے بستی کے اطراف خندق کھود لیتے ہیں, گڑھا کھود لیتے ہیں, اتنا لمبا چوڑا کہ دشمن اس کو پار کر کے نہ آ سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پسند آئی, اور مدینہ ایسی بستی تھی کہ جس کے ایک طرف کھجوروں کے باغات تھے, دو طرف پہاڑ تھے, اور دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جو جگہ خالی تھی ادھر ہی سے دشمن کے آنے کا خوف تھا. آپ نے صحابہ کے مشورے سے اور سب کو حکم دیا کہ کیوں نہ ہم اس جگہ میں خندق, یعنی ایک گہرا اور چوڑا گڈھا کھود دیا جائے کہ دشمن ادھر سے نہ آ سکے, اس لیے کہ دشمن پہاڑ کے اوپر سے نہیں آ سکتا, کھجور کے باغات سے نہیں آ سکتا, آنے کا راستہ صرف یہی تھا. صحابہ اللہ کے رسول کے حکم سے جنگ خندق کھودنے لگے, اسی لیے اس کو جنگ خندق بھی کہتے ہیں, اور عربی میں احزاب کہتے ہیں. احزاب اس لیے کہ بہت بڑی جماعت لے کر آئے تھے. عربوں کے لیے یہ چیز بالکل نہیں تھی. جب وہ لوگ قریب ہوئے تو انہوں نے خندق کو دیکھا تو پریشان ہو گئے. خندق کھودتے وقت بھی بڑے عجیب و غریب واقعات ہوئے. ایک طرف دیکھیے کہ مسلمانوں کو کتنا ڈر اور خوف ہے، ایسے ڈر اور خوف میں خندق کھود رہے ہیں. گھروں میں کھانے کے لیے بھی نہیں تھے، کیونکہ خندق کھودتے وقت بھوک سے صحابہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو پتھر باندھے ہوئے تھے. بعد صحابہ بھوک کی شکایت لے کر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بطن مبارک دکھایا تو صحابہ دنگ رہ گئے کہ ہم تو ایک پتھر جبکہ نبی کے پیٹ پہ دو دو پتھر بندھے ہوئے. خندق کھودتے وقت ایک بڑا چٹان آیا، کسی صحابی سے نہیں پھوٹ رہا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور زور سے بات جو ہے پتھر پہ مارا تو اس سے ایک روشنی نکلی اور آپ نے کہا کہ قیصر کا ملک مجھے دکھایا گیا، وہ ایک دن تم نہ تم اس کو فتح کرو گے. پھر آپ نے زور سے پتھر مارا اور ایک روشنی نکلی تو بتلایا گیا کہ کسرا کے ملک مجھے دکھائے گے، وہاں سے جو ہے تم کو فتح ملے گی. یہ قیصر اور کسرا اس وقت دنیا کی دو سپر پاور طاقتیں تھیں. ذرا سوچ کر دیکھیے مسلمانوں کی کیسے حالات ہیں، کھانے کو کھانا نہیں ہے، دشمن سے ڈر کے جو ہے خندق کھود رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ایسے وقت میں کتنی بڑی خوشخبری دے رہا ہے. حالانکہ ایسے وقت منافقوں نے مذاق بھی اڑایا کہ دیکھو ان کی حالت کیا ہے اور کتنے بڑے بڑے خواب دیکھ رہے ہیں. یہی اللہ ہے جو مسبب الاسباب ہے، جو ایمان والوں کو ایسے وقت میں اتنی بڑی خوشخبری دیا، اور الحمدللہ وہ خوشخبری صحابہ کرام کے زمانے میں پا گئی، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. یہ قیصر و کسریٰ کی حکومتوں کو آپ نے بالکل اپنے پاؤں تلے رون دیا اور مسلمانوں نے ان کو بالکل آسانی سے فتح کر لیا. تو یہ سب چیزیں 5 ہجری میں ہوئی. خیر اس کے بعد دشمن آئے، خندق کو دیکھ کر ڈر گئے اور ادھر ہی انہوں نے اپنا پڑاؤ ڈال دیا. کئی دنوں تک رہے. ادھر جو اندر کے کچھ قبیلے تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگریمنٹ کر رکھا تھا، ایسے وقت پر انہوں نے بھی ہاتھ چھڑا لیا اور آپ سے دوستی کا وعدہ توڑ دیا. مسلمانوں کی حالت ایسی تھی کہ سورہ احزاب پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے دل منہ کو آ گئے تھے، یعنی ان کے جان گلے میں آ گئے تھے، زمین ان کے لیے تنگ ہو چکی تھی. ایسی پریشانی کے عالم میں اللہ تبار و تعالیٰ اچانک ایک زور کی آندھی بھیجتا ہے اور یہ آندھی دشمن کو ایسے تباہ کرتا ہے کہ وہ لوگ ڈر اور خوف سے خود بخود جو ہے نکل کر بھاگتے ہیں اور محاصرہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. اب جب یہ واقعہ ختم ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یاد رکھو، اب اس کے بعد عرب کے کفار کبھی بھی آپ پر حملہ نہیں کریں گے. اور ویسا ہی ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے کبھی ایسی ہمت نہیں کی. 6 ہجری میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح کے آخر میں نقل کیا، لقد صدق اللہ رسوله الرؤيا بالحق، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ایک سچا خواب دکھایا کہ نبی اپنے صحابہ کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خواب دیکھنے کے بعد صحابہ کو اعلان کر دیے کہ ہم کعبہ کی زیارت کے لیے نکلیں گے، عمرے کے لیے جائیں گے. آپ صحابہ کرام کے ساتھ آگے بڑھے، لیکن مکہ سے 7 کلومیٹر دور ہی تھے کہ آپ رک گئے اور قریش نے بھی آپ کو آگے بڑھنے سے روک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں ٹھہر گئے، لیکن اس سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوا کہ وہ لوگ آپ کو مکے میں تو داخل نہیں ہونے دیے، لیکن چند شرائط پر دونوں کے اندر اگریمنٹ ہوا. اگریمنٹ یہ ہوا کہ 10 برس تک صلح رہے گی، آپس میں آنا جانا لین دین سب جاری رہے گا، اور مکے کے جو بھی یا مکے کے اطراف کے جو بھی قبیلے چاہیں تو مسلمانوں سے دوستی کریں یا چاہیں تو مکے کے کفار سے دوستی کریں. مسلمان آئندہ سال آئیں گے اور عمرہ کریں گے، کعبہ میں نماز پڑھیں گے. اس کے درمیان اگر کوئی آدمی مکے سے مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا تو اس کو واپس کر دیا جائے گا، لیکن مدینے سے کوئی انسان مکہ آئے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا. پھر اس کے بعد یہ بھی شرط ہوا کہ جو بھی قبیلے آپس میں ہوں گے اس کا ایک دوسرے کا اگر اختلاف ہوگا تو کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں دے گا. ایسے چند اگریمنٹ جو ہے تیار ہوئے اور اس کے بعد اگریمنٹ لکھا جا رہا تھا. لکھتے وقت بھی بہت سی باتیں آئیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ رہے تھے, انہوں نے لکھا یہ اگریمنٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان ہے. تو کافروں کی طرف سے جو آدمی لیڈر بن کر آیا تھا اس نے فوراً کہا کہ ہم آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے, ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں جانتے, اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مان لیں گے تو پھر ہم کو اس سے کیا تکلیف ہوگی. خیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی اس چیز کو نکال دو. حضرت علی نے کہا کہ میں کیسے نکالوں. لہذا اللہ کے رسول خود اپنے ہاتھ سے اس کو نکال دیا. پھر اس کے بعد اگریمنٹ اللہ کے نام پر ہونے لگا تو ان لوگوں نے اس کو بھی اعتراض کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہا بسم اللہ اللہ اکبر لکھو. بہر کیف اگریمنٹ لکھنا جو ہی شروع ہوا تو یہ جو سہل جو اگریمنٹ کے لیے آئے تھے ان کے بھائی جو مسلمان ہو گئے تھے اور ان لوگوں نے ان کو قید کر کے رکھا تھا, جب ان کو معلوم ہوا کہ مسلمان اتنے قریب آ چکے ہیں تو کسی طرح اپنی بیڑیوں کو توڑتے ہوئے وہاں پر پہنچتے ہیں اور مسلمانوں کو مدد کے لیے پکارتے ہیں. لیکن یہ سہل نامی شخص کہتا ہے کہ اگر آپ ان کو واپس نہیں کریں گے تو میں آپ سے اگریمنٹ نہیں توڑوں گا, اگریمنٹ نہیں کروں گا اور اس اگریمنٹ کو توڑ دوں گا. آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو نصر جو سہل کے بھائی تھے اور مسلمان ہو چکے تھے ان کو آپ نے بہت سمجھایا اور واپس جانے کے لیے کہا. اس کے بعد اگریمنٹ تیار ہوئی. اگریمنٹ لکھانے کے بعد یہ سارے لوگ چلے گئے. اب حکم ان کو یہ ہوا کہ چونکہ راستے میں روک دیے گئے ہیں اور یہ عمرے کی نیت سے آئے تھے لہذا اپنی قربانی یہیں کر لیں, اپنے سر کے بال یہیں مڑائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیے تو اتفاق یہ ہے کہ بڑے بڑے صحابہ بھی آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں تھے. یہاں تک کہ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں, آپ برحق نہیں ہیں, ہمارا دین صحیح نہیں ہے, پھر آپ نے کیوں ان سے ڈر کر مصالحت کر لی کہ مکے سے کوئی آدمی آئے گا تو ہم واپس کر دیں اور مدینے سے آئے تو واپس نہیں کیا جائے گا. یہ چند شرائط آپ صحابہ کرام کو بہت تکلیف دہ لگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا, کہا کہ دیکھو جو مسلمان ہو کر مکے سے مدینہ آئے گا تو اس کا جہاں بھی رہے گا اس کا اسلام اس کے ساتھ رہے گا, لیکن جو مکے مدینے سے مکہ کو آ جائے گا تو وہ کافر جب بن جائے گا تو ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے. خیر بر وقت صحابہ کرام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی, لیکن اللہ تعالیٰ کی تو بہت سی مصلحتیں تھیں اس میں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالات ایسے تھے کہ آپ امن کو خرید رہے تھے, آپ ان کے ہر شرائط کو مان کر امن کو خریدنا چاہ رہے تھے. نتیجہ یہ ہوا کہ وہ جو ابو نصر آئے تھے وہ واپس مکہ گئے اور جیل میں لوگوں کو اسلام کی تبلیغ کرنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ ایک سال کے اندر مکہ میں 300 لوگ مسلمان ہوئے. تو دیکھا آپ نے کہ اس کا کتنا فائدہ ہوا. خیر اس کے بعد یہ اگریمنٹ یہاں ختم ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر, حضرت ام سلمہ آپ کے ساتھ تھیں, آپ نے کہا کہ تمہاری قوم کے لوگ کیوں میری بات کو نہیں مانتے. کہا کیا بات ہے. کہا دیکھو میں ان کو قربانی کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں لیکن یہ میری بات نہیں سنتے. تو حضرت ام سلمہ نے کہا اللہ کے رسول آپ پہلے کیجئے پھر دیکھیے صحابہ کس طریقے سے تیار ہوتے. جو ہی آپ نے شروع کیا سارے صحابہ سمجھ گئے کہ اب یہ اللہ کا حکم ہے, اب اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا. تو صحابہ بھی قربانی کیے اور انہوں نے بھی اپنے سر کے بال نکالے اور وہاں سے جب واپس ہو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح نازل کی اور کہا انا فتحنا لک فتحا مبینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے سیدھا خیبر تشریف لے گئے اور خیبر کے یہودیوں کا آپ نے قلعہ کما کیا اور یہ دوسرے دشمن تھے جن کو آپ نے ختم کیا. پھر 6 ہجری کے آخر میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ سے واپس ہونے کے بعد مشہور بڑے بڑے بادشاہوں کو آپ نے اسلام لانے کی خط لکھی. ان میں سے تقریباً 8 بادشاہ تھے اس وقت جن کو, جو حبش کا بادشاہ, نجرین کا بادشاہ, عمان کا بادشاہ, ایران کا بادشاہ, اسکندریہ, ملک شام, یمامہ, روم, یہ بڑے بڑے بادشاہ تھے جن سبھوں کو آپ نے خط کے ذریعے دعوت و تبلیغ دی اسلام کی، ان میں سے چند مسلمان ہوئے، چند نے تحفے بھیجے اور چند نے انکار کر دیا۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی 6 ہجری میں اور بھی جو دوسرے والی تھے، جو دوسرے لوگ تھے چھوٹے چھوٹے بستیوں کو، ان سب کو بھی جو ہے آپ نے خط لکھا اور آپ نے ان سب کو دعوت و تبلیغ کی، ایمان کی دعوت دی۔ ان میں سے کچھ مسلمان ہوئے اور کچھ جو ہے دور ہوئے۔ لیکن اس کے بعد جب عرب خاموش ہو گئے تو بہت سے چھوٹے چھوٹے قبیلے خود بخود جو ہے اسلام میں داخل ہونے لگے اور اسلام میں آنے لگے۔ یہ سارا واقعہ 6 اور 7 ہجری میں ہوا۔ ادھر بیچ میں مکہ کے لوگوں نے جو اگریمنٹ ہوا تھا اس اگریمنٹ کے خلاف کام کیے، لہذا اللہ کا حکم ہوا کہ آپ مکہ پر حملہ کریں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10,000 کی فوج لے کر مکہ کو آپ روانہ ہوئے۔ 8 ہجری رمضان کا مہینہ، اور 20 رمضان کو آپ مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچنے کے بعد رک جاتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو آگ جلانے کا حکم دیتے ہیں۔ مکہ والوں کو جب معلوم ہوا اور یہ معلوم ہوا کہ اتنی بڑی فوج ہے اور ان کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا، تو وہ لوگ سمجھ گئے کہ اب ہماری خیریت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بالکل ارادہ کر لیا تھا کہ یہ حرم ہے، یہاں خون ہرگز نہیں بہانا ہے، لہذا سارے صحابہ کو تاکید کر دی تھی کہ کوئی کسی کو قتل نہ کرے، کوئی کسی سے آگے بڑھ کر جو ہے لڑائی جھگڑا نہ مول لے، جہاں تک ہو سکے اپنے ہاتھ کو روک کر رکھے۔ نتیجہ یہی ہوا کہ صرف چند جھڑپیں ہوئی، ورنہ کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی عاجزی، انکساری، خوف خدا اور اپنے سر کو سجدے میں ڈالتے ہوئے مکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور اعلان کروا دیا گیا کہ جو مکہ چھوڑ دے گا اس کو کچھ نہیں کیا جائے گا، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو اس کو بھی کچھ نہیں کیا جائے گا، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے اس کو بھی کچھ نہیں کیا جائے گا۔ خیر، آپ اور صحابہ کرام سب مکہ میں داخل ہوتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عصا مبارک سے 360 بت جو کعبہ میں تھے ان سبوں کو توڑتے ہیں اور کہتے ہیں جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ پھر اس کے بعد آپ سارے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں۔ اس میں وہ لوگ تھے جو آپ کو تکلیفیں دیے تھے، آپ کو مکے سے نکالا تھا، آپ کے راستے میں کانٹے بھی چھائے تھے، آپ کے چہرے انور پہ تھوکا تھا، آپ کی بیٹی حضرت زینب کو قتل کیا تھا اور صحابہ کو تکلیفیں دی تھی، سب کچھ تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف صاف کہتے ہیں آج کے دن میں تم سے کوئی بدلہ نہیں لوں گا، آج کے دن تم کو میں کوئی سزا نہیں دوں گا، تم خود پوچھو تمہارا کیا جواب ہے میرے بارے میں۔ تو یہی وہ لوگ جو آپ کو سب تکلیفیں دیے تھے اس دن کہتے ہیں انت اخن کریم وابن اخن کریم، آپ تو نیک ہیں اور نیک کے بیٹے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں لا تسریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج میں تم سے کسی سے بدلہ نہیں لوں گا۔ صرف 4 آدمی تھے جن کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا تھا، لیکن وہ لوگ بھی واجب القصاص تھے یہ، لیکن ان میں سے بھی اکثر لوگ کعبہ کا پردہ پکڑ لیے اور آ کر آپ سے معافی چاہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ ان میں سے صرف ایک شخص ابن اختل نامی کو قتل کیا گیا، اور ایک عورت کو بھی جو ہے قتل کیا گیا، وہ بھی اس لیے نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بدلہ لیا، بلکہ اس لیے کہ یہ لوگ واجب القتل تھے، ان کے اوپر قصاص تھا اور ان کے اوپر جو ہے کسی کا خون تھا جس کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا۔ ورنہ حبار ابن اسود اور بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے آپ کو بڑی تکلیفیں دی تھی، وہ لوگ بھی آ کر معافی چاہے اور آپ نے ان کو معاف کر دیا۔ ہندہ جو حضرت حمزہ کے کلیجہ کو جنگ احد میں چبایا تھا، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ حبشی جس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا تھا، آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا، سب کو آپ نے معاف کر دیا۔ پھر اسی 8 ہجری کے بعد ایک جنگ ہوئی، جنگ موتا، جس میں مسلمانوں کی تعداد 3,000 اور کافروں کی تعداد 1,00,000 تھی۔ 4 بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، آخر میں حضرت علی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کو کسی طرح دشمن کے نرغے سے بچا کر واپس لاتے ہیں تو آپ کو اسی میں سیف اللہ کا لقب دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اس جنگ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہیں ہوئے تھے, پھر بھی آپ کو جو ہے اس کو جنگ کہا جاتا ہے, غزوہ کہا جاتا ہے. مکہ جہاں سے کافروں نے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تھا, جہاں کسی غریب مسلمان کا زندہ رہنا مشکل تھا, جہاں اسلام کی بات کرنا بھی کسی کو آسان نہ تھا, اس سال مکہ فتح ہو گیا اور اس 360 بتوں کو توڑ دیا گیا. اللہ کا گھر جو 4000 سال سے بنائی گئی تھی, یعنی ایک اللہ کی عبادت کے لیے اس میں اتنے سارے بت تھے, آج پھر وہ ایک اللہ کی عبادت کے لیے ہو گیا. یہ تھا فتح مکہ, جس کو قرآن کریم نے کہا, اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. فتح مکہ کے بعد اب لوگ بڑی تیزی کے ساتھ اسلام میں داخل ہونے لگے, جوق در جوق, گاؤں در گاؤں, بستی در بستی, سب جو ہے داخل ہونے لگے, کیونکہ بہت سے لوگ اس انتظار میں تھے کہ مکہ کو جو فتح کر لے گا وہی جو ہے فاتح ہوگا, وہی جو ہے غالب ہوگا. لہذا مکہ جب مسلمانوں کو فتح ہو گیا تو سارے قبیلے مسلمان ہو گئے, صرف ایک قبیلہ بنو حوازن وہ لوگ ہی اسلام کے خلاف لڑے رہے. لہذا فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا رخ کیا. اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی تو مسلمانوں کے دل میں ذرا فخر بھی آ گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے مسلمانوں کو شکست ہوئی, لیکن اس کے بعد اللہ کے نبی پھر سارے صحابہ کو جمع کیے اور دوبارہ جب حملہ ہوا تب اس کے بعد مسلمانوں کو کامیابی ہوئی. پھر اس کے بعد ہمیشہ کے لیے کفر کا خاتمہ ہو گیا, پورے عرب سے کفر کا خاتمہ ہو گیا. 9 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حج فرض ہوا. آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سال حج کے لیے روانہ کیا اور حضرت ابو بکر صدیق کو امیر بنایا. کئی سو مسلمان حج کے لیے نکلے. بعد میں یہ حکم ہوا کہ آئندہ سال سے کوئی مشرک کعبہ میں داخل ہونے نہ پائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیجا, کہا کہ جاؤ کہ مکے میں تم یہ اعلان کر دینا کہ آئندہ سے کوئی مرد اور عورت ننگا کعبے کا طواف نہیں کرے گا, کوئی مشرک خانہ کعبہ میں داخل نہیں ہوگا. تو یہ اعلان اسی وقت کیا گیا جو سورہ توبہ کے اندر ہے. 9 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کر کے واپس آئے. پھر اس کے بعد 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کا ارادہ فرمائے. 144,000 مسلمان اس حج میں شامل تھے. ذرا سوچ کر دیکھیے, ابھی 8 ہجری میں مسلمانوں کی تعداد صرف 10,000 تھی, لیکن صرف 2 سال کے اندر اسلام کتنی تیزی کے ساتھ پھیلا کہ حج میں آنے والے مسلمانوں کی تعداد 144,000 تھی, اور اس کے علاوہ دوسرے مسلمان الگ الگ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے آئے تو آپ نے حج کو ادا کیا, اور حجۃ الوداع میں یعنی عرفات کے میدان میں ایک بڑی جاندار خطبہ عطا فرمایا, جو اسلام کا پورا نچوڑ ہے, جو آپ کو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے جو کتابوں میں بھی ملتی ہے, اور جو ہے لکھے ہوئے چھوٹے چھوٹے کتبوں کی شکل میں بھی بہت سی لائبریریوں اور مسجدوں میں لگی ہوتی ہے, ہر مسلمان کو یہ پڑھنا چاہیے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر کے واپس مدینہ پہنچے. اس کے بعد آہستہ آہستہ محرم اور سفر کا مہینہ آیا, آپ کی طبیعت خراب ہونے لگی, یہاں تک کہ نبوت کی زندگی جو 23 سال اور پوری زندگی جو آپ کی 63 سال 5 دن, آخر 12 ربیع الاول پیر کے دن اس دنیا سے آپ کو پھر جانے کا وقت قریب آ گیا. اس لیے کہ آپ جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ مقصد پورا ہو چکا تھا. 13 دن تک آپ کی طبیعت ناساز رہتی ہے, آپ کی بیماری دن بدن بڑھتی جاتی ہے, لیکن اس حالت میں بھی آپ نماز کو نہیں چھوڑتے. جب آپ کو کھڑا ہونا مشکل ہو گیا تو آپ نے حضرت ابو بکر صدیق سے کہا کہ ابو بکر تم نماز پڑھاؤ, اور آپ پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھتے. پھر جب وہ گھڑی آئی جو آپ کی دنیا سے وصال کا تھا, حضرت جبرائیل تشریف لائے، سلام کہا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو چیزیں دی ہیں، ایک یہ کہ دنیا کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی، یا اللہ تعالیٰ کی ملاقات، آپ کس کو پسند کریں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے اللہم الرفیق الاعلی، کہ جبرائیل میں اپنے رب کی ملاقات کو پسند کروں گا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دو اختیار دیا تھا، لیکن آپ نے اپنے رب کی ملاقات کو پسند کیا. پھر آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں امت کے لوگوں دو چیزوں کو نہ بھولنا، ایک نماز اور دوسرا تمہارے ماتحت لوگوں کو، جس میں تمہارے غلام، تمہارے کام کاج کے لوگ اور تمہاری بیویاں، ان کے حقوق کو نہ بھولنا. اللہم الرفیق الاعلی. اور آپ کی عمر جب آخری ہونے لگی، بیماری بڑھنے لگی، تو آپ نے اپنی دیگر بیویوں سے اجازت لے کر حضرت عائشہ کے گھر تشریف لائے تھے، اور آپ کا سر مبارک اس آخری وقت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں تھا. آپ لوگوں کو نصیحت کرتے کرتے ایسا وقت کہ جس وقت صبح کا سورج نکل رہا تھا، جو دنیا کے ظاہر کو روشن کرتا ہے، لیکن وہ سورج جو لوگوں کے دلوں کو روشن کر رہا ہے، دنیا سے جا رہا تھا. جس وقت دنیا میں آئے تھے تو سورج بھی نکل رہا تھا اور آپ بھی دنیا میں تشریف لائے تھے، لیکن اس وقت سورج تو آنے والا تھا، لیکن حقیقی سورج جو دلوں کو روشن کر رہا ہے وہ دنیا سے جا رہا تھا. آپ اللہم الرفیق الاعلی کہتے ہوئے اپنے سر مبارک کو دائیں جانب لڑکا دیا، گویا آپ دنیا سے چل بسے. آپ کے دنیا سے جانے کی خبر صحابہ میں آنن فانن پھیل گئی. کسی صحابی کو یقین نہیں آ رہا تھا. حضرت عمر تو تیش میں آ کر کہنے لگے، خبردار، اگر کسی نے کہا کہ نبی کی وفات ہوئی ہے تو میں اسے قتل کر دوں گا. حضرت ابو بکر دور تھے، واپس آتے ہیں، آپ کے پیشانی مبارک کا بوسہ لیتے ہیں، ممبر نبوی پر تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لوگوں، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے، یاد رکھو محمد رسول اللہ دنیا سے چل بسے، اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ قائم رہے گا. پھر آپ نے قرآن کی دو آیتیں تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سے پہلے بھی ایسے بہت سے رسول آئے جو اپنی ذمہ داریاں ادا کر کے دنیا سے جا چکے. پھر آپ نے وہ آیت پڑھی، انک میتون وانہم میتون، کہ آپ کو بھی موت آئے گی اور ان کو بھی موت آنے والی. ان آیتوں کو سننے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دل شرح صدر ہوتا ہے. بہت سے صحابہ تو غم میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غم سے چور ہو چکے ہیں، بے ہوشی کا عالم طاری ہو جاتا ہے. حضرت بلال نے آپ کی وفات کی خبر سن کر اذان دینا چھوڑ دیا، کیونکہ وہ آپ اذان دیتے تھے تو جو ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تو نبی کی طرف اشارہ کرتے تھے. اب ان کی نگاہیں نبی کو تلاشتی تھی. مسلمانوں کے لیے یہ وقت بہت ہی جانے کا اور بہت ہی غم کا وقت تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے مسئلہ آیا کہ آپ کو کیسے غسل دیا جائے، پھر آپ کو کہاں دفن کیا جائے، لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ نے اپنے اشاروں اور کنایوں میں امت کو بتلا دیا. لہذا آپ کے انتقال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو امیر بنایا گیا. یہ اس لیے کہ بغیر امیر کے مسلمان ایک گھڑی بھی نہیں رہ سکتا. آپ کے امیر بننے کے بعد پھر آپ کو غسل دیا گیا. آپ کو جو ہے آپ کے اسی جگہ پر جو حضرت عائشہ کا حجر مبارکہ اور آج جو روضہ مبارکہ ہے، وہیں آپ کو دفن کیا گیا. روایتوں میں آتا ہے کہ تھوڑے تھوڑے لوگ آئے اور آپ کے جنازے کی نماز پڑھی. مردوں نے، بعد میں خواتین نے، اور فرشتوں نے بھی آپ کے جنازے کی نماز پڑھی. اس لیے کہ سوال یہ کہ آپ کی امامت کون کرے، تو تھوڑے تھوڑے لوگ آتے گئے اور آپ کے جنازے کی نمازیں ہوئی، اور اس کے بعد آپ کو اسی حجر مبارک میں جو روض مبارک کہلاتا ہے، آپ کو دفن کیا گیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی زندگی جو 63 برس کی ہے، یعنی 60 پر 3 سال کی زندگی مختصر ہم نے بیان کی۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہم الگ الگ ٹاپک پر آپ کی ایمان، آپ کی محبت اور آپ پر درود کی فضیلت، آپ کے فضائل، ان سب چیزوں کو الگ الگ چیزوں سے پھر بیان کریں گے۔ جب تک کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبار و تعالی ہمیں نبی کی سیرت سے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کی لائی ہوئی شریعت پر اور نبی کا محمد محبت ہمارے دلوں میں بسائے۔ ہمارے نبی کیسے نبی تھے کہ انہوں نے خود تکلیفیں اٹھا کر ہم تک دین پہنچائی ہیں، اور انہوں نے ہمارے لیے کتنا خیال رکھا کہ دنیا سے جا رہے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ کی زبان پر کوئی الفاظ ہے تو وہ امتی کا لفظ ہے، اور نماز کا لفظ ہے، اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا لفظ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کے بھی قائم رہیں اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور توفیق دے کہ میں آئندہ بھی سیرت کے تعلق سے جو آپ کی فضائل ہیں، آپ کے مناقب ہیں، آپ کا مقام ہے، اور آپ کے اوپر درود اور صلاۃ و سلام کا جو طریقہ ہے، ان سب چیزوں کو بھی انشاءاللہ اس کے بعد کے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہو، آپ سے راضی ہو، اور ہم سب کی طرف سے اس آخری نبی پر درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم۔